إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى كسلان کی جمع. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے صحابہ میں سے نماز جماعت سے پیچھے رہتے کسی کو نہ دیکھا مگر جن کا نفاق ظاہر تھا یا مریض تھے. یہ صحابہ صرف نماز نہیں بلکہ نماز میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی پیچھے نہ رہتا تھا, بھاگ بھاگ کے آگے جا رہے ہوتے تھے. صرف وہ پیچھے رہتے تھے جو بیمار ہوئے یا پھر جن کی منافقت پتہ چل جاتی تھی کہ یہ اصل میں مسلمان ہی نہیں. آج حال دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ منافقوں پہ سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے, اور اگر وہ اس کا اجر جان لیں تو گھسٹتے ہوئے پڑھنے کو آئیں, سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں, چل نہ سکے تو رنگتے ہوئے پہنچیں کہ مسجد جا کے پڑھیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. منافقت خشوع کے اپوزٹ ہوتا ہے, خاشعین پہ نماز ہلکی ہوتی ہے اور منافق پہ بھاری ہوتی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں نماز میں؟ يُرَاؤُونَ النَّاس, لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی پڑھتے بھی ہیں تو صرف لوگوں کے پاس نمبر لگوانے کے لیے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. اب تو کوئی کہتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک وقت تھا کہ جب یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور پھر نماز پڑھے ہی نہ. یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں, لہذا وہ مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں, بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ, تین مرتبہ. یہ منافق کی نماز, یہ منافق کی نماز, یہ منافق کی نماز. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ وہ دھوپ پیلی پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے, اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور زمین پر اس طرح سجدہ کرتا ہے جیسے مرغا دانا چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے, اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. ہم سب اپنی نمازوں کی کیفیت پہ بھی غور کریں, سجدے کی کیفیت, کہ کیا واقعی نیچے جا کے ٹک جاتے ہیں تھوڑی دیر, کہ بس ٹھونگا ہی مارتا ہے جیسے دانا چننا ہو, نیچے اوپر نیچے اوپر, محض ایک ایکسرسائز. کھڑے ہوئے, ابھی پورا نہیں پڑا تھا کہ رکوع میں رکوع, پورا نہیں تو کھڑے ہو گئے, پھر سجدے میں سجدے سے اٹھ کے یہ دو منٹ وہ ختم کر کے اٹھ جاتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, بہت تھوڑا اس میں اللہ کی یاد ہوتی, اور ہی باتیں سوچی جا رہی ہوتی. مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ, بین ذالکا سے مراد کیا؟ کفر اور ایمان. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے, نہ پورے ادھر ہے نہ پورے ادھر, کیونکہ مفاد کے بندے ہیں, ہر اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے کچھ فائدہ ہو. لا الہ الا اللہ, نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف, نہ مسلمانوں کی طرف نہ کافروں کی طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تو تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافق کو تشبیہ دی ایک بکری سے کہ جو دو ریوڑوں کے درمیان کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. آپ نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑ کے درمیان متردد رہتی, یعنی بکرے کی تلاش میں, کبھی ایک ریوڑ کی طرف کبھی دوسرے کی طرف. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں بھی یہی ہوگا. عدی بن حاتم سے روایت ہے, قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کی طرف پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تر و تازگی دیکھیں گے تو آواز دے دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو, جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بس وہ ایسی حسرت و ندامت سے لوٹیں گے کہ ان سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا, اور کہیں گے کہ اے رب, اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو, کیونکہ تم دنیا میں جب تنہا ہوتے تھے تو بڑے برے اور ناقص کام کرتے تھے, اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو دینداروں کی وضع شکل بنا لیتے. تمہارے دل میں کچھ ظاہر میں کچھ ہوتا تھا, تم لوگوں سے ڈرتے تھے مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی, میری عظمت نہ تھی. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے, میری رضا کی خاطر نہیں. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. یہ ہے منافق کا کردار, لوگوں کے ڈر سے گناہ نہ کرے, اللہ کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑے. دینداروں کی مجلس میں جائے تو دین کا اظہار کرے, دنیا داروں کی مجلس میں جائے تو دین کو گالیاں دے، مذاق اڑائے. لا الہ الا ولا الہ، صرف مفاد کے بندے، نہ ان کے نہ ان کے، صرف اپنی ذات کے، خود غرض. ایسے کردار اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ترین کردار ہیں، جو لوگوں کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہ ہو. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑے لیکن اللہ کی خاطر نہیں. اکیلے میں برے کام کریں، حد سے زیادہ خراب کام، اور لوگوں کے سامنے آ کر بہت شریف، معصوم، بھولے بھالے نظر آئیں، بڑے نیک نظر آئیں. تنہائی میں شیطان سے بھی برے عمل، اور لوگوں کے سامنے بہت دینداری. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا اخلاق اور کردار تو ایسا نہیں. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے، کہ یہ نہیں کہ ہم چھپ کے کچھ شیطان کو بھی شرمائیں اور لوگوں کے سامنے بہت شرافت سے جائیں. ایسے میں ہو سکتا ہے دنیا میں تو انسان کی کچھ عزت بن جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلت ہے، ذلت، رسوائی، جنت سے محرومی کا غم بھی اور جہنم کا عذاب بھی. آخر ہمیں کس کا ڈر ہے؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ کوئی کیا کہے گا؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مجھے سخت شرمندگی ہوتی ہے، مجھے دیکھ کے لوگ سر ڈھانکنے لگتے ہیں، کبھی بازار میں نظر آ جاؤں کہیں. اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں میری کسی سے نگاہیں نہ ٹکرائیں، مجھے دیکھ کے کوئی دیندار نہ بنے، میری وجہ سے کوئی اسلام پر نہ آئے، وہ اپنے رب کے لیے آئے. اس لیے کبھی میں نے کسی پہ امپوز نہیں کیا، اسے مجبور نہیں کیا کہ تم یہ کام ضرور کرو، نہیں کرتے بھلے نہ کرو، میرا کیا، تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ. لیکن ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کی خاطر بڑے نیک نظر آتے ہیں، کہ ماحول ہو گیا، فیشن ہو گیا ہے سر ڈھانکنا، چلو ڈھانک لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، صرف ایک ظاہری پابندی ہو. نہیں، جو کام اللہ کے لیے نہیں اس کا کچھ بھی اجر نہیں، خواہ دنیا میں وہ کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو. بعض وقت لوگ کسی ایسی مجلس میں تھے جب سب نماز پڑھے تو کہتے ہیں اچھا اب نہ پڑھیں گے تو نظر آئیں گے، پرومیننٹ ہو جائیں گے، چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو وضو نہیں، ایسے ہی کھڑے ہو جاتے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی دور میں جب نمازوں کی پابندی کا کہا گیا تو بعض لوگ صرف نمبر لگوانے کے لیے بغیر وضو کے نمازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، عہدوں کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی ذرا بھی عظمت اور احساس نہیں دل میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے کافروں کو دوست مت بناؤ. من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ باعث ہے کافروں سے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جس سے دوستی ہوتی ہے انسان اسی کے دین پر ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، انسان ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. کافروں سے دلی لگاؤ ہوگا تو انہی کے طور طریقے دل کو لگیں گے، ویسے ہی ہو جاؤ گے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اللہ کو اپنے خلاف حجت دینا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں خوب سزا دے سکے؟ اللہ کو دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں سزا دے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، سب سے نیچے. وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کا کوئی دوست مددگار نہ پاؤ گے. یہ جو درک ہے نا، عربی میں دو لفظ ہیں جو اپوزٹ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے درج اور ایک ہوتا ہے درک. درج ہوتا ہے اوپر کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا، اور درک ہوتا ہے نیچے کو سٹیپ بائی سٹیپ آنا. تو درک نچلی سائیڈ پر درجے، تو درک الاسفل سب سے نچلا درجہ. درک اصل میں درج ہی کی طرح ہے، درج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، تو درجہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور درک نیچے کو آتا ہے. سمندر کی انتہائی گہرائی کو بھی درک کہتے ہیں، یہ جو ادراک اور وہ آتا ہے نا، وہ بھی اس میں القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یعنی گہرائی سے جانتے ہو کہ قاریہ کیا ہے؟ جہنم کے 7 درجے ہیں. پہلے کا نام ہے جہنم، دوسرا ہے لوا، لام زوئے اور یہ کے اوپر کھڑی زبر، تیسرا ہے حتمہ، چوتھا ہے سائر، پانچواں ہے سقر، سین قافرے، چھٹا ہے جہیم اور ساتواں ہے ہاویہ. فأمه ہاویہ، ہاویہ ہوتا نا گر پڑنا، جب کوئی چیز گرتی ہے تو سب نیچے جا پڑتی ہے نا، نیچے جا لگتی. اسفل سافلین جس کو کہا گیا. تو منافق کہاں ہوگا؟ ہاویہ میں، سب سے نیچے. کہیں اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس درجے میں اور کون کون ہوگے، کچھ روایات میں پتا چلتا ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اللہ کو مضبوط تھام لیں، واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا. منافقت سے نکلنے کے لیے کون سی خصوصیات چاہیے؟ نمبر ایک توبہ، نمبر دو اصلاح، نمبر تین اللہ کو مضبوط تھامنا، سب سہارے کاٹ کر صرف اللہ کو سہارا بنانا. نمبر چار واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو بس اللہ کے لیے خالص کر لینا، کسی عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، لوگوں کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے. یہ عملی پریکٹیکل ٹپس دیے گئے. اگر واقعی تم چاہتے ہو درکل اسفل سے نکل آؤ، نچلے گڑے سے نکل آؤ، تو اوپر جانے کے لیے یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں: توبہ، اصلاح، اللہ کا سہارا تھامنا اور اخلاص. ایسے لوگوں کو اللہ اجر عظیم دے گا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. یہ جو آیت کی تفسیر گزری ہے، واعتصموا باللہ، اس کے ساتھ بھی لکھ لیں، کیونکہ ایک آیت دوسرے کے لیے ایک سپورٹیو ہوتی ہے اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. جو شخص اللہ کا سہارا لے لیتا ہے، اس سے مدد مانگ لیتا ہے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیتا ہے، لن فسام اللہ، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے ہیں. اگر آپ خود ہی چھوڑ دیں تو اور بات ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. بعض وقت کیا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک سہارا لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ نے ہماری مدد ہی نہیں کی. اللہ تو کرنا چاہتا ہے، آپ نے خود ہی چھوڑ دیا اللہ کو، مایوس ہو گئے، اس طرف سے منہ موڑ لیا. اس میں جو چار کامیابی کے چار نکات ہیں، ان میں سے ایک ایک ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. تابو، توبہ کا طریقہ لکھیے. اسلحو، اصلاح کا طریقہ لکھیے. اعتصموا باللہ، اللہ کا دامن کیسے تھاما جا سکتا ہے. واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے کیسے خالص کیا جائے. یہ چار کام ہم سب کو کرنے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اجر عظیم پائیں. ہم سب کی ضرورت ہے یہ چار نقطے. جو یہ نہیں کریں گے وہ اپنے بارے میں خود جو چاہے فیصلہ کر لیں. اب یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کامیابی کا چار نکاتی پروگرام. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم سب کا بڑا مرض کیا ہے. ہم امت مسلمہ کو اس وقت کیا بیماری ہے، کیا روگ ہے، پتہ ہی نہیں. جو پتہ ہی نہیں تو علاج کہاں سے؟ شابش، جو بھی بولا ہے. منافقت سب سے بڑا روگ ہے. ہم اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ، زبان سے کچھ، عمل سے کچھ. دل اور زبان میں موافقت کوئی نہیں، زبان اور عمل میں موافقت کوئی نہیں، اسی کا نام منافقت ہے. یہ مرض ہمیں گھن کی طرح چاٹ رہا ہے. اس مرض کا علاج ہوگا تو مومن کہلانے کے مستحق ہے. مومن کہلانا آسان نہیں. دل و زبان، زبان و عمل میں موافقت، کوآرڈینیشن. بعض اوقات ہم غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نیت تو یہ نہیں تھی بالکل، اس لیے نہیں کیا تھا میں نے یہ جو آپ سمجھ رہی ہیں. دوسرے کو بلیم کریں گے الٹا، تم غلط جو میری غلطی کا احساس دلا رہے ہو. ہے یا نہیں ہم میں یہ بات؟ آپ کسی سے تجربہ کر کے دیکھ، اتنا کامن ہے یہ مرض، اتنا کامن. کوئی شخص کھلم کھلا غلط کام کر رہا ہو، حرام کام کر رہا ہو، ناجائز کام کر رہا ہو، آپ ذرا کہیں تو صحیح اس کو، وہ فوراً کس پہ اتر آئے گا؟ میری نیت نہیں ہے یہ غلط کرنے کی. میری نیت صاف ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے. نیتوں کا احساس یا نیتوں کا جائزہ، نیتوں کو پرکھا کہاں سے جاتا ہے؟ عمل سے. نیت ایک بیج کی طرح ہے. بیج جو پودا نکلتا ہے نا، وہ بیج کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیت تو اچھی کریں، نیت تو مثلا آم کی لگائیں اور پودا سیب کا نکلے. کبھی ہوا ایسے؟ کبھی نہیں ہوا. نیت زمین میں چھپی ہوئی ہے نا، گٹلی کی طرح، بیج کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی پودے کی گٹلی یا بیج جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسا بیج آپ ڈالیں گے اسی چیز کا پودا نکلے گا. آپ ہزار دعوے کریں اچھی نیت کے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اندر کیا ہے. اس کو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارا اندر پڑھنے کی. ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہماری نیتیں بڑی صاف ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے. یخادعون اللہ، لیکن منافق اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اس کو بھی دینا چاہتے ہیں. وہ خادعہم، وہ انہی پہ پلٹائے گا ان کے دھوکے کو. جتنا عمدہ بیج ہوگا اتنا عمدہ پودا نکلے گا. مثلا ایک گندم کی کتنی قسمیں ہیں، بے شمار. عمدہ گندم کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ عمدہ بیج ڈالتے ہیں. بیج خراب ڈالیں گے پودا کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے غلط کام کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی نیت کا سہارا لے کر. اور بعض اوقات کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم یہ کام کر لو، تو کہتے ہیں نیت صاف ہونی چاہیے، کام کرنے کا کیا مطلب ہے، کام نہ بھی کرے تو خیر ہے. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤ، وہ کہ میری نیت بہت اچھی ہے، داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنے سال سر کھپائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری نیت میں ہے ڈاکٹر بننا، اور اللہ جانتا ہے میری نیت کو کہ میں کتنی مخلص ہوں اپنی نیت میں. تم ایسے ہی شک کرتے ہو میری نیت میں. تو ماں باپ کب شک کرتے ہیں بچوں پر؟ جب وہ پڑھتے نہیں ہیں کہ پاس ہونا ہے. کیا نیت ہے تمہاری فیل ہونے کی؟ وہ کیوں نیت پہ آ جاتے ہیں کہ عمل ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاس ہونے سے، کیونکہ کام جو نہیں ہو رہا، عمل سارے فیل ہونے والے ہیں. تو ہمارا جو منافقت کا روگ ہے ہماری امت کو، یہ سب سے بڑا روگ ہے. پھر ہم زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت درس دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی پہلے ہی حلے میں بیٹھ جاتے ہیں. کبھی باتیں کرنے سے کوئی عمارت نہیں بنی، صرف بولتے چلے جانے سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی جب تک اس کو کر نہ لیں. بھلا جائیں آپ اپنے گھر اور بیٹھ جائیں کچن میں کرسی ڈال کر، اور آپ بولنا شروع کر دیں کہ آلو گوشت اس طرح پکتا ہے، فلاں دکان سے بہت عمدہ گوشت ملتا ہے، اتنے روپے کلو ملتا ہے، اس کو لانا چاہیے، وہاں سے سبزی اچھی ملتی ہے، ایک کلو میں اتنا پیاز ڈالا جاتا ہے، اور یہ بھی ڈالا جائے گا، اور آخر تک پکا لیں بیٹھ کے. صرف باتوں سے پکے گا کچھ؟ کچھ نہیں پکے گا. ہم صرف خیالی اور باتوں کے پلاؤ پکاتے ہیں بیٹھ کے، صرف پلان کرتے رہتے ہیں، صرف منصوبے بناتے رہتے ہیں، صرف ذہنی آوارگی کا شکار ہیں. صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ وہ عملی لوگ تھے، جو کہتے تھے کر لیتے تھے. بعض اوقات لوگ مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بہت تعریف سنی ہے آپ کی، بہت اچھا درس دیتی ہیں آپ. میں سوچتی ہوں کہ اس اظہار کا کیا فائدہ اگر آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. بھی واقعی اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ آئیں شریک ہو جائیں، محض بات کرنے کا کیا فائدہ. ہاں اگر آپ کر رہے ہیں کام اور ساتھ اپریشیٹ کر دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ بہت نیک، بہت اعلیٰ مقام نیکی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے اس طرف. ہماری قوم سے جہالت دور ہونی چاہیے. صرف کہنے سے کیسے ہو جائے گی؟ جھوٹ ختم ہونا چاہیے. صرف کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ کوشش بھی تو کرنی پڑے گی. وہ کوششیں کیا ہیں؟ یہ چار نکات. تابو، پہلے تو ریلائز کرو کہ غلط کر رہے ہیں. اسلحو، پھر اصلاح کرو. پھر اللہ کی مدد، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، کیونکہ کوئی بھی اچھا کام اللہ کے تعلق اور اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی ساری کوششیں اللہ کے لیے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ کسی تعریف کے لیے، نہ کسی انعام چاہنے کے لیے، نہ کسی انسان سے اس کا صلہ پانے کے لیے، بس اللہ کے لیے. میری جزا اس پر، اس کے ذمہ. ہر پیغمبر نے یہی کہا تھا، ان اجریا الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اس کے سلے میں مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں یا پتھر برسائے جائیں، دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے. اصل چیز کیا ہے؟ کہ وہ راضی ہو جائے، اس کو ثابت کر سکیں کہ واقعی کچھ کر کے آئے. اخلصوا دینہم للہ، جب تک یہ چار نکاتی کام نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہو سکتی، حال نہیں بدل سکتا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے تھے. تو ثابت، ہم ایک جگہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیارہ، وہ گھوم پھر رہے تھے، پوری دنیا چھان ماری تھی انہوں نے، ہم دنیا سے چمٹ کے بیٹھ گئے. کمنٹ ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کے پروگرام پر کیسے عمل کیا جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اصلاح کا طریقہ بھی بتا دیا. وہ یہ کہ نمبر ایک توبہ، نمبر دو اصلاح، نمبر تین اللہ سے مضبوط تعلق، اور نمبر چار اخلاص. یہ ایک بہت جامع اور مربوط پروگرام ہے، اس کا ہر عنصر دوسرے کے لیے ضروری ہے. جیسے توبہ اصلاح کے بغیر بیکار اور بے معنی ہے، اخلاص کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہی اس پروگرام کو صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے اور آخر کار کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. یہ بہت اہم بات لکھی انہوں نے کہ یہ چاروں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، اور اگر یہ چاروں نہ ہو تو چند ایک فائدہ نہیں دے سکتے. مثلا اگر توبہ نہ ہو تو اصلاح کیسی، اور اگر توبہ ہو اور اصلاح نہ ہو آئندہ تو توبہ بھی ایک مذاق ہے. اور اسی طرح توبہ اور اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ سے مضبوط تعلق نہ ہو، اور اللہ سے مضبوط تعلق کی بنیاد اخلاص ہے کہ ہر کام اس کے لیے کیا جائے. اگر ہم کوششیں تو کر رہے ہوں لیکن ہماری کوششیں اس کے لیے نہ ہوں، مخلصانہ نہ ہوں، تو ہر چیز بیکار ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا احساس گہرا ہو. قرآن کا علم اور تدبر انسان کو اپنی ذات کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالنے پہ مجبور کرتا ہے جو اب تک نظر انداز کیے ہوئے تھے. احساس دلاتا ہے نا، روز احساس جگاتا ہے ہمیں کہ یہاں تم صحیح نہ تھے. پھر اپنے اعمال کو جانچنے کا کرائیٹیریا بھی پتہ چلتا ہے. توبہ جب شعوری طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ عمل میں تبدیلی لاتی ہے. بہت ہی اہم بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی پر بھی تو مطمئن ہو جاتے ہیں نا. قرآن پڑھنے سے پہلے کتنی ہی ہماری غلطیاں ایسی تھیں، ہم سب کی، میں بھی انہیں میں شامل ہوں، کہ جن کاموں کو ہم کبھی غلطی سمجھ کے نہیں کرتے تھے، اچھا ہی سمجھ کے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. تو قرآن ایک واضح کرائیٹیریا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا نا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. تو توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ کام غلط کون سے ہیں، اور جب جان لیں تو پھر گہرا احساس ضروری ہے کہ ہاں واقعی غلطی ہے. کیونکہ بعض لوگ جب جان لیتے ہیں تو تاویلیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب ہمیں احساس بھی ہو جائے بعض اوقات کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے لیے عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک شعر ہے نا کسی کا، کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کا عذر تلاش کرنا گناہ سے بھی بدتر حالت ہے، اس سے بھی بری چیز ہے. اور عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، گناہ کر کے پھر اس کا عذر، بہانہ، مجبوری وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ شدید ندامت، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور فوراً ہی یہ چیز ڈھل جاتی کس میں؟ اصلاح کے پروگرام میں. یہ گناہ سے ہماری روح پہ چرکے لگتے. چرکا کیا ہوتا ہے؟ کٹ لگ جاتے ہیں مختلف جگہوں سے, پھٹ جاتا ہے. جیسے ایک کپڑا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, جیسے جگہ جگہ سے پھٹ گیا. گناہ کیا کرتا ہے؟ ہماری روح کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, اے لوگ جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص. نصوح, نصوح کا لفظ عربی میں نون سواد ہے سے نصح. نصاحت الصوب کہتے ہیں کپڑے میں پیوند لگانا, کپڑے میں کپڑے کو رفو کرنا یا پیوند لگانا. تو اب کیا ہے, گناہوں نے کیا کیا, وہ جو کٹ لگائے ہوئے ہیں, اب توبہ سے کیا ہو رہا ہے اور اصلاح سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے. جہاں جہاں کمی ہو رہی ہے وہ حصے, جیسے جکسا میں جو چیزیں مسنگ ہیں وہ لا کے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ تصویر پوری ہو جائے. ایک بندہ مسلمان بننے کے لیے جو کچھ ضروری ہے ہمیں کرنا, جو اب تک مسنگ تھا جو کیا نہیں, یا جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ وہاں رکھا ہوا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہاں ہے تو اس کو تو صاف کر دیں, اور جو ہونا چاہیے اور نہیں ہے اس کو لا کے وہاں رکھ دیں, تاکہ اصلاح. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ درستگی, کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں لانا, جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنانا. جیسے ایک عمارت کی رینوویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کی جاتی, تو اپنے حال کی بھی ٹوٹ پھوٹ درست کی جائے, یہی اصلاح ہے, درستگی. اور اصلاح کے لیے انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں, نمبر ایک سیلف انالیسس اور نمبر دو صحیح رویے کے بارے میں علم. جی ہاں, جیسے سیلف انالیسس ہوگا نا کہ کہاں کہاں انالائز کریں گے ہم کہاں کہاں سے ادھورے ہیں, ابھی کیا کیا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے تھا ہم کو. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا ابھی اور کرنا ہے, تو مسلسل کوشش کہ وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں, آ جائیں اپنی جگہ پہ. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیکار کی ہیں لیکن ہم کرے جا رہے ہیں, تو ان کو کیا کریں, وہاں سے ہٹا دیں, تاکہ ہمارے زندگی جو غیر مفید چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے وہ مفید میں آ جائے, جو کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم استعمال کر لیں. اور صحیح رویے کے بارے میں علم, علم پھر اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں لگے گی, کون سا کپڑا کس دھاگے سے سیا جائے گا, کس رنگ سے سیا جائے گا, کس طریقے سے, کیونکہ پیوند کاری کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. مثلا اگر جسم میں کوئی پیوند کاری ہو رہی ہے اور اس کے لیے دھاگا استعمال کر لیا جائے کپڑے سینے والا, تو اس سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں لگے گا, پیوند نہیں لگے گا جسم میں. تو اسی طرح اصلاح کے لیے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز کس طرح کرنے والی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کے لیے ہمیں اوقات کی پابندی کا علم ہونا چاہیے, اور بہت سی چیزوں کا, پاکی ناپاکی کا, کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا نا, اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں, پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے, توبہ کر لی اس نے, اب وہ اصلاح کر رہا ہے, پڑھنے لگا ہے. اب اس کے لیے کیا, اس کو علم ہو کہ صحیح نماز پڑھی کیسے جاتی. صرف یہی نہیں کہ جیسے دل آئے پڑھ لے, یہ جب دل چاہے پڑھ لے اور جب نہیں تو نہ صحیح. اوکے, میں پڑھ تو رہا ہی ہوں نا, کیا فرق پڑتا ہے اگر وقت کی پابندی نہیں یا کچھ اور. اور پھر اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو, اللہ سے مدد نہ مانگی جائے, اللہ سے نہ جوڑا جائے. دین کے ہر کام میں اللہ سے تعلق اور قرب بہت ضروری ہے. دین اصل میں ہے کیا, اصلاح اور یہ توبہ ہے کہ اللہ ہی کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. تو اگر اللہ کی ذات بیچ میں نہیں اور کسی اور مقصد کے لیے اصلاح ہو رہی ہے, مثلا اگر کوئی شخص جھوٹ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ایک سائنٹیفک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ انسان کے فلاں فلاں خلیے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو اس سے ہمارے دین کو کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ سے تعلق جو ہے, اللہ کو تھام لینا, اللہ کی مدد, دعا, یہ بہت ضروری ہے. اعتصموا باللہ, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کیونکہ کہنے کو یہ سب کچھ آسان ہے کہ توبہ کر لیجئے, اصلاح کر لیجئے, لیکن جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو, احساس اور شعور ساتھ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری مدد کرے گا, اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کا تعاون اور سپورٹ اور رحمت اور مدد ضروری ہے, اور اس کے لیے شعوری کوششیں کی جائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے, اللہ سے تعلق کا, قرآن سے قربت, نیک لوگوں کی صحبت, یعنی ہر وہ طریقہ جو اللہ کے قریب لے جائے, ہر وہ ذریعہ, خواہ وہ علم کا ہو یا انسان ہو یا کچھ بھی ہو, اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے اور ایسی جگہوں پہ جانے سے بچا جائے کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہوں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. انہوں نے لکھا کہ دین میں اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو فوقیت دیں، اپنے دل دماغ سے اللہ کے سوا تمام محبتیں، خیالات اور سوچ شعوری طور پر نکال دیں. انسانوں کی سیکولر تعلیم نے ہمارے دل و دماغ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جو اللہ کی پہچان سے اور دین کی روح تک پہنچنے سے ہمیں روکتا ہے. اس پردے کو چاک کرنا ضروری ہے اور نیت کو خالص کرنا. اخلصوا دینہم للہ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ دین کی وہ اصل اوریجنل شکل جو ہے، کیونکہ ہم نے کئی خود ساختہ چیزوں کو بھی تو دین بنا لیا نا، ان کو دین کا نام دے دیا، ان کو دین کے کور میں لپیٹ دیا کہ یہ بھی دین ہے. کئی رسم و رواج، کئی بدعات، تو وہ بظاہر اگر دین بھی نظر آتے ہیں تو وہ دین نہیں ہے. اخلصوا دینہم، اخلصوا دینہم، اپنے دین کو خالص کیا. خالص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر آلائش سے پاک کر لیا، یعنی اصل دین کو سامنے رکھا اور پھر اللہ کے لیے ہوا. ہاں یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لائے. یعنی اللہ تعالی کسی کو سزا دے کر ہی خوش نہیں ہوتے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان علم والا. شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت، احسان مندی. جب انسان کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، ان کا ذکر، اور عملی طور پر اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جانا. اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو پھر بندے کے اعمال کی قدردانی مراد ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.